السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جنازہ کے مسائل پیج 167. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نماز جنازہ کے مسائل پڑھ رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، چار تکبیریں ہیں. پہلی تکبیر کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر تکبیر کہیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر تکبیر، اس کے بعد میت کی مغفرت کے لیے دعا، اور پھر تکبیر، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے. اب جب نماز جنازہ امام پڑھائے، تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو میت ہوتی ہے، یعنی جو جنازہ ہوتا ہے، وہ سامنے رکھا ہوتا ہے امام کے سامنے. تو امام اس وقت کیسے، یعنی کہاں کھڑا رہے گا اور جنازہ کہاں رکھا جائے گا، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام کو مرد کے سر اور عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے. عن ابی غالب رحمہ اللہ قال رأیت انس بن مالک صلی علی جنازۃ رجل فقام حیال رأسہ فجیا بجنازۃ اخرى بامراۃ فقالوا یا ابا حمزہ صلی علیہا فقام حیال وسط السریر فقال له العلاء بن زیاد یا ابا حمزہ ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من الجنازۃ مقامک من الرجل وقام من المرأۃ مقامک من المرأۃ قال نعم فأقبل علینا فقال احفظوا. رواہ ابن ماجہ، صحیح ہے یہ. ابو غالب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری موجودگی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرد کے جنازے پر نماز پڑھی اور میت کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، یعنی جب انس بن مالک نماز پڑھا رہے تھے تو سامنے جنازہ رکھا ہوا تھا، اور جنازہ انہوں نے اس پوزیشن میں رکھا تھا کہ جہاں جنازے کا سر تھا وہ وہیں کھڑے ہوئے، یعنی ایگزیکٹ اس کے اپوزٹ میں. اس کے بعد ایک عورت کا جنازہ لایا گیا اور اس کی میت کے وسط میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. یعنی جب عورت کا جنازہ سامنے رکھا گیا تو اس طرح سے جنازے کی پوزیشن تھی کہ ایسا رکھا گیا تھا عورت کا جنازہ کہ اس کے بیچ میں آپ کھڑے ہوئے، اس کے مقابل میں. حضرت علی بن زیاد بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے مرد اور عورت کی میت پر امام کا مختلف جگہ کھڑا ہونا دیکھا تو پوچھا اے ابو حمزہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد اور عورت کے جنازے پر اسی طرح کھڑے ہوتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور صحیح درجے کی ہے یہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مرد کا جنازہ رکھا جائے گا تو تھوڑا سا اس کو ادھر نیچے سرکا کے رکھا جائے گا تاکہ اس کے سر کے سامنے ادھر مقابلے میں امام کھڑا ہو، اور جب عورت کا جنازہ رکھا جائے گا تو اس کو بیچ امام کے سامنے سے بیچ میں رکھیں گے کہ اس کے وسط میں امام کھڑا ہو. نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یرفع یدہ فی جمیع تکبیرات الجنازہ، رواہ البخاری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سنت کو فالو کرنے والے تھے، تو جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو مطلب یہ کہ ہمیں بھی ہاتھ اٹھانے چاہیے. نماز جنازہ میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھنے مسنون ہیں. عن طاؤس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، رواہ ابو داود، صحیح. حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھا. نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى علی جنازۃ فکبر علیہ اربعا وسلم تسلیمۃ واحدہ، رواہ الدارقطنی والحاکم والبیہقی، حسن ہے یہ حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں چار تکبیریں کہیں اور ایک سلام کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چار تکبیریں ہیں اور ایک سلام ہے. اور یہ جو حدیثیں آتی ہیں صحیح ہوتی ہے, ایک تو لکھا ہوا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے حسن لکھا ہوا. تو یہ حسن بھی دراصل صحیح درجے کی حدیث ہوتی ہے. اس کی جو جتنی بھی جو شرائط ہیں صحیح حدیث کی وہ ساری حسن حدیث میں موجود ہوتی ہیں. صرف ایک چھوٹی سی جو کمی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں ان کے حافظے کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا حافظہ اس لیول کا, یعنی بہت زیادہ, جیسے جن کو ایک ایک لاکھ حدیث یاد تھیں, تو اس لیول کا نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ حسن ہو جاتی ہے, لیکن ایکچولی وہ صحیح کی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث کے آگے اگر آپ کو غریب لکھا ہوا ملتا ہے تو غریب بھی صحیح حدیث میں شمار ہوگی. غریب کا مطلب ہے کہ اس کی سند میں غرابت پائی جاتی ہے, اس کی اوتھینٹسٹی میں نہیں. اور غریب مینس, یعنی یہ معنی ہوتے ہیں غریب کے, اجنبی کے معنی ہوتے ہیں. تو اس کے جو راوی ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اس لیے اس کو غریب لکھتے ہیں, تو وہ بھی حدیث صحیح کا درجہ پاتی ہے. ہاں, جو حدیث میں ضعیف لکھا ہو وہ اس میں سمجھیں واقعی میں کمزوری ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ اور اس کے بہت سارے درجات آتے ہیں, منکر ہے یا پھر موضوع تو بالکل بھی نہیں ماننا چاہیے. جو موضوع حدیث ہوتی ہیں گھڑی ہوئی من گھڑت, اسے تو بالکل ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے. تو یہ احادیث کا تھوڑا سا, چونکہ حسن یہاں پر آیا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, عورت مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے. عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ عنہا لما توفی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فقالت ادخل به المسجد حتی اصلی علیہ فانکر ذلك علیہ فقالت واللہ لقد صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابن بیدعا فی المسجد سہیل و اخیہ رواہ مسلم. ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعد کا جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی پڑھ لوں. لوگوں نے مسجد میں جنازہ پڑھنا ناپسند کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدا کے دونوں بیٹوں یعنی سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی ہے. یہ مسلم نے روایت کیا اسے. اس لیے مسجد میں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں خصوصاً پہلے مسجد میں نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد قبرستان لے جایا جاتا ہے. قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی علی الجنائز بین القبور رواہ الطبرانی حدیث حسن. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے. میت قبر میں دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے, بشرطیکہ قبر الگ ہو. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى قبر رتب فصلى علیہ وصف خلفہ وکبر اربعان متفق علیہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تازہ قبر پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی, صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے صفے باندھ کر نماز پڑھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ. تو قبرستان میں کب پڑھی جائے گی؟ جب الگ سے مسجد بنی ہو. قبروں کے سامنے پڑھنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ شرک کا خطرہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو قبروں کو ایک طرح سے شرک کا گڑھ بنا لیا گیا ہے. قبر پرستی, قبر کی پھر مجاوری, پیری مریدی جو بھی ہے دراصل دیکھا جائے تو, اور اس سے کتنا شرک پھیلا ہے کہ پھر قبروں والوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا, انہی سے منتیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں. تو اسی لیے شرک نہ آئے اس لیے قبرستان منع کیا گیا ہے. اور شروع میں جو قبرستان جانے کے لیے منع کیا گیا تھا خواتین کو, وہ بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ خواتین زیادہ تر وہاں جا کر بدعات یا شرک کرتی ہیں یا کچھ بھی ایسی حرکت کر سکتی ہیں جس کی بنا پر شرک کا اندیشہ ہو. تو اللہ کے رسول نے پہلے منع کیا تھا قبروں پر جانے سے, پھر بعد میں آپ نے پرمیشن دے دی تھی, لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ زوارات نہ ہوں, یعنی کثرت سے قبرستان جانے والیاں نہ ہوں. اور ویسے بھی قبرستان جانا ہم سب جانتے ہیں ثواب کی نیت سے قبرستان جانا درست نہیں ہے. اس کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں سب گھڑی ہوئی من گھڑت اور جھوٹی احادیث ہیں کہ ہر جمعے پر قبرستان جانا چاہیے. اور پتہ نہیں کون سی ایک جھوٹی حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اپنے والد کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا ہے تو اس کے 40 دن کے یا 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, یا واللہ اعلم بہت ساری ایسی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے یہاں پر جو ہر جمعہ کو قبرستان جانا ہے اپنے والد کی یا والدہ کی قبروں پر, ये झूठी हदीस की वजह से जाते हैं असल में सब लोग, सही हदीस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने के लिए क्यों कहा कि मौत की याद ताज़ा हो और इंसान अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, यानी वहाँ जाकर वो इबरत हासिल करे कि मेरे जैसे चलने फिरने वाले लोग जो दुनिया में बड़ा मुकाम रखते थे आज इन कब्रों में लेटे पड़े हैं, सोए पड़े हैं, या उनके जिस्म मिट्टी खा गई है। तो इंसान कब्रिस्तान अगर जाए तो वहाँ जाकर इबरत हासिल करे, उसकी नीयत ये हो कि उससे सबक हासिल करे, अपनी आखिरत की तैयारी करे, अपनी मौत को याद करे कि मुझे भी एक दिन मरना है, और वहाँ जाकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, हम सब जानते हैं कि जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि तुम तो जा चुके, हम भी तुमसे जल्द ही मिलने वाले हैं, ये दुआ पढ़नी मसनून है कब्रिस्तान के लिए। और वहाँ कब्रिस्तान जाने के बाद भी अल्लाह के रसूल बाज़ औक़ात जब कब्र खोदने में टाइम लगता तो आप वहीं बैठ कर वाज़ नसीहत फरमाया करते थे और सहाबे कराम की तरबियत करते थे कि कब्रिस्तान या इंसान अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, कब्रिस्तान से वो इबरत हासिल करे और सीखे कि उसे अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है। तो कब्रिस्तान सिर्फ इबरत के लिए जाना चाहिए, ना कि फातिहा के लिए और मैयत की बख्शिश के लिए। आप देखिए कि आप घर बैठे भी दुआ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका उनको अज्र मिल जाएगा, यानी वो दुआ उन तक पहुंच जाएगी। और कब्रिस्तान जाकर भी अगर आप जाकर पढ़ यानी जो मग़फ़रत की दुआ है अगर वहाँ जाकर आप पढ़ते हैं जब आप मैयत को दफन करने के लिए साथ में गए तो उस सूरत में भी ठीक है, लेकिन ये सोच के जाना कि आपके वहाँ जाने से ही मैयत की बख्शिश होगी या वहाँ फातिहा दिलवाने से या वहाँ दुआएं करने से ही मैयत को फ़ायदा पहुँचेगा तो ये दुरुस्त नहीं है। आप कहीं से भी दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है। और इसी बिना पर कब्रों पर दुआ करने के लिए क्यों मना किया गया, क्योंकि उसी से शिर्क का दरवाज़ा खुलता है। आज आप देखेंगे जितने उर्स मेले ठेले या फिर जो कव्वालियों का सिस्टम निकला, आप देखें कितनी खुराफात पैदा हुई। ये सूफीज़म में जब कब्रों को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी कब्र वालों को, और फिर वहाँ पर कहा गया कि वहाँ पर बैठकर अशार पढ़े जाएं, और फिर वो अशार बढ़ते बढ़ते कव्वालियों तक पहुँच गए, फिर वहाँ पर क्या कुछ नहीं होने लगा, यानी फिर औरतें भी जाने लगी, मर्द भी जाने लगे, और फिर इतनी खुराफात वो फैल गई कि जिसका इस्लाम से दूर दूर तक भी कोई वास्ता है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कव्वालियाँ ये दरअसल सवाब का काम है, तो कव्वालियाँ कोई सवाब का काम वाम नहीं है, और ये सब लोगों की ख़ुद की ज़हनी इख्तरा है और झूठी हदीसों के ज़रिए से इन चीज़ों को फैलाया गया है, क्योंकि उनकी बात तो कोई मान नहीं सकता था लोगों की, ना आम लोगों की। तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेकर ये बातें फैलाई गईं ताकि लोग माने, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जब इंतकाल हो जाता है या किसी के घर मैयत हो जाए तो उसमें क्या सही तर्ज अमल हो, तरीक़ेकार हो, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं ताकि बात इसके साथ ही कम्प्लीट हो जाए। वो जब किसी के घर में अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले तो आप देखें कि उसकी आंखें बंद कर देनी चाहिए और कपड़ा जो है एक तरह से सर से जो थोड़ी के नीचे तक कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि मुंह खुला ना रहे, आंखें बंद कर दी जाएं, मुंह बंद कर दिया जाए, पैर और हाथ दुरुस्त कर दिए जाएं, और जो भी कोई जेवर या कोई इस तरह की चीज़ पहनी हो अगर कोई खातून हो तो वह सब उतार दिया जाए, निकाल दिया जाए, और कपड़ा उड़ाकर रख दिया जाए। फिर अपने जो करीबी लोग हैं उनको इत्तला कर दी जाए, मस्जिदों में ऐलान ना किया जाए, ठीक है ना। मस्जिद में ऐलान करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो जिस तरीके से भी आप इत्तला दे सकते हो फ़ोन के ज़रिए या फिर कोई मैसेज पहुंचाकर उस तरह से आप इत्तला दे दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबसे पहले कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा, कब्र खोदने के लिए उधर ऑर्डर दे दिया जाएगा और सही सुन्नत तरीके से दफन किया जाएगा। कफन पहनाते वक्त भी बहुत ज़्यादा आप एहतियात करें कि जो सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसी को आप फॉलो करें। मर्द है तो तीन कपड़े होंगे, तीन चादरें होंगी, औरत है तो पांच कपड़े होंगे, बग़ैर सिले हुए होंगे, इसमें कोई कुर्ता पैजामा नहीं होगा। कफन में सफ़ेद कलर का कफन दिया जाएगा चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। फिर अगर किसी हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है और वाइफ अगर ज़िंदा है तो वाइफ के लिए यानी बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन इद्दत है, और ये इद्दत उसको हर हाल में करना लाजिम है क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, क़ुरान में वाज़े तौर पर इसका हुक्म दिया गया है। इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफ़ा कुछ ख़वातीन पूछने के लिए कि अल्लाह के रसूल हम अलग अलग अकेले अकेले ख़वातीन रहती हैं जिनके हस्बैंड जंग-ए-उहद में شہید ہو گئے تھے، تو کیا ہم ایسا نہ کریں کہ ساری خواتین مل کر ایک گھر میں رات میں جمع ہو کر سو جایا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم کو اپنے اپنے گھر ہی عدت گزارنی ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ جوازات پیش کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مجبوری ایک الگ بات ہے کہ ایک عورت تنہا ہے، بالکل کم عمر ہے اور اکیلی وہ رہ رہی ہے، کوئی وہاں اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے میکے جا کر عدت گزارے گی، یا جہاں پر بھی اس کو پروٹیکشن ہے وہاں پر، جو اس کے محرم رشتہ دار جہاں ہوں گے وہاں۔ لیکن عورت کو اپنے گھر ہی رہنا ہے، رات اپنے گھر ہی گزارنی ہے۔ اگر وہ بیمار ہے یا اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن اس کو یہ 4 مہینے 10 دن زینت سے پرہیز کرنا ہے، کوئی قسم کی وہ زینت اختیار نہیں کرے گی۔ اور زینت میں ساری ایکسٹرا چیزیں آتی ہیں، بہت ہی شوخ اور جو کامدار کپڑے ہوتے ہیں وہ، اس سے وہ پرہیز کرے۔ ایکسٹرا کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کاجل لگانا آنکھوں میں، کچھ بھی جو ہے غازہ وغیرہ، لپسٹک یا جیولری، زیورات پہننا، یہ سب منع ہے، زینت میں آتے ہیں یہ سب چیزیں۔ تو بیوہ خاتون کوئی زینت اختیار نہیں کرے گی 4 مہینے 10 دن، مہندی نہیں لگائے گی، کوئی اس طرح کی چوڑیاں وغیرہ نہیں پہنے گی، زیورات نہیں پہنے گی، ٹھیک ہے؟ اس پر زبردستی بھی نہ کی جائے، جو ہمارے پر ہندوانہ رواج ہے کہ اچھا اسی وقت شوہر کی میت کے سامنے چوڑیاں پھوڑی جاتی ہیں، یا گلے سے اگر وہ بلیک منگل سوتر پہنا ہے تو وہ اتارا جاتا ہے۔ پہلی بات تو دیکھیں، چوڑیاں اور منگل سوتر کا ہسبینڈ کی ڈیتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پر ہندوؤں کی سوچ کی بنا پر یہ کانسیپٹ ہے کہ چوڑیاں پہننا اور گلے میں منگل سوتر ڈالنا سہاگ کی علامت ہے، اور اکثر ساسیں کہتی ہیں کہ اچھا تم کہ ہمارے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو اگر وائف یا بہو جو ہے ہاتھ میں چوڑیاں نہ پہنے۔ تو چوڑیوں کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی سوچ ہے اصل میں۔ تو بہرحال، لیکن عورت خود ہی سمجھداری سے اس کو آپ حکمت سے سمجھا دیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، تم اپنی چوڑیاں اتار دو، وہ اپنے ہاتھ سے خود اتار دے گی، آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی قسم کی زینت اختیار نہیں کرے گی۔ اور پردے کی پابندی تو عورت کو ویسے بھی ہے، جو نامحرم لوگ ہیں ان سے وہ پردہ تو کریں گی، لیکن عدت میں خاص اس کو خیال رکھنا ہے، بلا وجہ باہر گھومیں گی نہیں، شاپنگ کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے یہ 4 مہینے 10 دن میں منع ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی اکیلی خاتون ہے جس کے بچوں کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، اور اس کے بچے بھوک سے پریشان ہوں، وہ کام کے لیے جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ کام کے لیے دن میں نکل سکتی ہے، واپس رات میں وہ گھر واپس آ جائے گی اس طرح سے۔ اب اس کی بنا پر جو ہے، اب سارے جتنے جاب کرنے والی خواتین ہیں وہ یہ بہانہ نہ پیش کریں کہ اچھا ہماری جاب چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں، جاب چلی جانا الگ بات ہے، اور بچوں کا بھوک سے پریشان ہو کر ماں کا کام کے لیے نکلنا ایک الگ بات ہے، دونوں بہت الگ سچویشنس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بہو ہے جس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا اور گھر میں اب کوئی اس کا محرم نہیں ہے، سسر نہیں ہے، ساس نہیں ہے، اور ہو سکتا شاید جوائنٹ فیملی تھی، اب صرف دیور یا جیٹھ ہیں، تو اس صورت میں وہ وہاں نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی محرم اس کا رہا ہی نہیں اب۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ اچھا، جیسے یہ ہسبینڈ کا انتقال ہو، ایک قدم گھر سے باہر رکھ دو جنازہ جانے سے پہلے، تو تمہاری عدت تم سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ خود ساختہ من گھڑت بات ہے، اس کا حدیث اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کو ہر حال میں عدت گزارنی ہے، اور مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد، جب کفن وغیرہ پہنا دیا جائے گا، جنازہ چلا جائے گا، تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی آ کر دیکھے، اور جو بھی ہماری یہاں چیزیں کی جاتی ہیں، اپنے ہاتھ سے کافور ڈالے، یہ سب خود ساختہ چیزیں ہیں۔ جب کفن ایک بار پہنا دیا، جن لوگوں نے کفن پہنایا تھا وہی لوگ، جو بھی ان کو لگانا تھا کافور وغیرہ، وہ خود لگا چکے، بس الگ سے لوگوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب جنازہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے دن زیارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی قبرستان جانا اور پھر کچھ پڑھ کر بخشنا، سارے خاندان والوں کو بلا کر قرآن خوانی کروانا، یا کچھ بیجے جمع کر کے، کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے اس پر کچھ مرنے والے کے لیے پڑھنا، یہ سب بدعات میں سے آئے گا، شرک اور بدعت ہے یہ، یہ دین میں نئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی تینوں بیٹیاں، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ، اور آپ کے جو نواسے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ ان سب کا انتقال ہوا، لیکن اور آپ کے خود کے بیٹے ابراہیم، سب کا انتقال ہوا، لیکن آپ نے کبھی کسی کے لیے نہ کوئی تیسرا زیارت، 40واں برسی کسی کی نہیں منائی، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ صحابہ اکرام نے اس طرح سے کیا، نہ صحابہ اکرام کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے اس طرح سے کیا۔ اور یہ صرف ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے، یقین جانیے گلف ممالک میں، پوری دنیا میں یہ 30واں 40واں کہیں نہیں ہوتا ہے، یہ صرف انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بدعت ہے، ہم کو یہ سب جاہلانہ رسومات کا خاتمہ کرنا ہے۔ جو لوگ بھی ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں اور دل میں عزم اور ارادہ کیا کہ ہم قرآن اور سنت کو فالو کریں گے، تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں کہ ہم جب بھی ایسی کوئی سچویشن آئے، اور موت سے کسی کو فرار نہیں، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کسی کے پہلے ہے، کسی کے بعد میں ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمیں، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں۔ کہ انسان کی زندگی تو جیسے گھوڑے پر بیٹھا ہوا سوار دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ اب جب وہ ایک گھوڑا اس کے ہاتھ سے بے قابو ہو جاتا ہے، تب کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اب وہ دوڑ رہا ہے، جہاں وہ گھوڑا رکے گا تبھی اس کی موت آ جائے گی، سمجھے؟ یعنی موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ زندگی چل رہی ہے، رواں دواں ہے، لیکن کب سانس رک جائے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو انسان کو اپنے آخرت کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ ہم وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے پر کوئی اس طرح کی رسومات نہیں کی جائیں گی، ہمیں صحیح اسلامی طریقے سے دفن کیا جائے گا، پردے کا خیال رکھا جائے گا، کوئی نامحرموں کو ہمیں نہیں دکھایا جائے گا، اور نہ کوئی تیسرا، نہ چالیسواں، نہ برسی کی جائے گی۔ یہ سب باتیں پہلے سے ہم کر کے رکھ لیں، اور یہ کھجور کی گٹھلیوں پر آیت کریمہ پڑھوانا، یا ہمارے ثواب کے لیے بخشوانے لگانا، یا 40 قرآن پڑھوا دینا، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں۔ اس کا صحیح حدیثوں سے اور اسلامی تعلیمات سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم زندہ رہیں تو اسلام کے ساتھ، اور مرنے کے بعد بھی جو ہماری ساری رسومات ہوں اسلام کے مطابق ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہماری اولاد ایسی نیک ہو اور قرآن اور سنت کو فالو کرنے والی ہو، اور ان کے اندر اتنی استقامت ہو کہ وہ معاشرے سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، اور صحیح اسلامی تعلیمات کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں، اور کسی کی پھر اس طرح سے جو بدعات کی چیزیں ہیں اس کو ماننے والے نہ بنیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجئے۔ تو الحمدللہ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ یہ آخری ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث۔ ایک سے زائد میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے، اگر بہت سارے جنازے ہوں تو ایک جو نماز جنازہ آپ پڑھیں گے وہ کافی ہو جائے گی۔ میت میں مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ جیسے اگر مرد اور عورت دونوں ہوں تو جس طرف قبلے کی ہو قبلہ ہوگا اور جس طرف دیوار ہوگی وہاں پر عورت کا رکھیں گے جنازہ، اور پھر امام کے نزدیک یعنی امام کے سامنے مرد کا جنازہ ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مردوں اور عورتوں پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھتے، تو مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلے کی طرف رکھتے، اس سے مالک نے روایت کیا ہے۔ یعنی امام کھڑا ہوگا، امام کے سامنے مرد میت کا جنازہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر عورت کا ہوگا، ایسا آپ سمجھ لیں۔ تو مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر دے، اور اللہ کرے کہ ہماری زبان کی گرہ کھل جائے تاکہ لوگوں کو ہماری بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔